میرے بھائی اور دوستو، ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، پتہ بھی کوئی نہیں کہاں سے آئے، کیسے بنے، اور اپنی مرضی سے کوئی مرتا نہیں، مرد بنے اللہ نے چاہا بنا دیا، عورت کو عورت بنایا تو اس کی چاہت سے نہیں، اللہ نے چاہا تو بنا دیا، شکل صورت میں ہمیں اختیار نہیں، فہم فراست اس میں اختیار نہیں، نسل رنگ شکل اس پہ اختیار نہیں، بنانے والے نے اپنی قدرت سے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہیں ماں کے رحم میں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا تمہیں گندے پانی سے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ سوالیہ پوچھنا، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ایک ٹھکانہ دیا ماں کے پیٹ میں، الی قدر معلوم، ایک اندازہ جو مجھے پتا ہے، فقدرنا فنعم القادرون، پھر میرے سے بہتر اندازہ کون لگا سکتا ہے، یہ تو اللہ نے اپنی کتاب میں، پھر حدیث میں کیا کہا، اب اگلا نظام چلا، یہ تو تخلیق ہو گئی، یا ابن آدم من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، اے آدم کی اولاد، ماں کے پیٹ میں روزی کون دیتا تھا جب کوئی راستہ نہیں تھا پہنچانے کا، تجارت نہیں، زراعت کوئی نہیں، نوکری کوئی نہیں، سارے راستے بند ہیں، ماں باپ اس ماں اس بچے کو زندہ رکھنا چاہے اپنی طاقت سے نہیں رکھ سکتی، غذا پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، حفاظت کرنا چاہے، غیر نظام چل رہا ہے حفاظت کا، من نوصل الیک الغذا، وہاں روزی کون دیتا تھا، وانت جنین فی بطن امک، جبکہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا ماں کے پیٹ میں، لم ازل ادبر فی کا تدبیرا، کہ میری تدبیر چلی مسلسل مسلسل چلی، درجہ بدرجہ پروان چڑھایا، فلما تمت مدت اشورت، جب ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ ختم ہوا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، تو میں نے اس فرشتے کو بھیجا جس کے ذمے یہ کام ہے کہ بچے کو دنیا میں لایا جائے، فاخرجت علی ریشۃ من جناح، تو اس نے اپنے پر بچھائے اور تجھے باہر نکالا، ثم السبیل یسر، میں نے راستے کو آسان کیا اور کھولا، فرشتے نے پر کے اوپر تجھے سنبھالا، نظر کسی کو نہیں آتا ہو رہا ہے، کس عالم میں آئے، لا لک سن تقطع، کوئی دانت ہے جس سے کاٹ سکو، ولا لک ید تبطش، کوئی ہاتھ میں جان ہے جس سے کوئی چیز پکڑ سکو، ولا لک رجل تمشی، پاؤں میں طاقت نہیں کہیں چل سکو، آنکھ ہے دیکھنے کی صلاحیت پوری نہیں، زبان ہے بول نہیں سکتے، کان ہے سمجھ نہیں سکتے آوازوں کی، ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، پاؤں چل نہیں سکتا، دانت کاٹنے کو نہیں، ایسی بے بسی جب انسان کی ہوتی ہے کہ نہ تو شاپ کی تمیز میں پاخا نہیں تھا، تو کیا کرتا ہوں، ادر تو لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، ماں کی چھاتی سے دو چشمے نکالتا ہوں جو گرمی میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، سردی میں گرم ہو جاتے ہیں، گرم دودھ نکلتا ہے، فہل یقدر علی ذلک احد غیری، میرے علاوہ کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے، اللہ پوچھتے ہیں، تو میرے بھائیو اللہ کا تو ایسا نظام چلا، کہاں سے اٹھایا نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، نطفة، ثم جعلنا النطفة علقة، ثم بسطة، فخلقنا العلقة مضغة في اللوترة، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں پروئیں، فقصونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت کو ترتیب سے لگایا، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، کورے، انگلیاں، ناخن، ہر چیز بنائی، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کو ایک نئی شکل دے کر روح پیدا کر کے کامل کر دیا۔ یہ تو اللہ کا نظام چلا نا، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، سب کے بارے میں۔ پھر دنیا میں آئے تو یہ نظام چلا کہ میں نہیں جانتا مجھے دودھ کہاں سے آ رہا ہے، آ رہا کیوں آ رہا ہے، اللہ پالنے والا ہے۔ وجعلت لك حنانا فی صدر ابویک، ماں باپ کے دل میں محبت پیوست کرتا ہوں۔ اگر محبت نہ ہو تو کوئی پالے ہی نہیں، پرورش نہیں ہو سکتی۔ اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے، پرایا بچہ روئے سر میں درد ہوتا ہے، بچہ تو ایک ہی ہے۔ پرورش کا نظام ہے جو اللہ ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہے۔ پھر یہ بھی نکل گیا، آگے کیا ہوا، فلما ترارا، جب تجھ میں جوانی کی ترنگ آئی، جوانی کی لہر دوڑی، وہ قدر قد آور ہو گیا، وشتد عضدک، بازو اور چھاتی تیرے مضبوط ہو گئے، اللہ ہی بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، تو دن رات میری نافرمانی کر کے مجھے للکارنے لگا۔ اللہ کی نافرمانی اللہ کو للکارنا ہے، لیکن وہ ہے حلیم کریم رحیم رؤوف، مہلت دے دیتا ہے۔ پکڑنے پہ آئے، ما ترک علیہا من دابہ، اگر میں تمہارے گناہوں میں تمہیں پکڑ لوں تو ایک بھی چلنے والا زمین پہ باقی نہ رہے۔ تو ہمارا یہ قصہ، اللہ کا یہ معاملہ، ہمارا یہ معاملہ۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، پھر آگے جانا بھی اپنی مرضی سے کوئی نہیں۔ تو عجیب بات ہے نا، آئے تھے پتہ نہیں تھا، آنکھ کھلی ہوش میں آئے، اس جہان سے جی لگ گیا، مرنے کو جی نہیں چاہتا، پھر پیغام آیا کہ مرنا ہے، جانا ہے، دائیں بائیں جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، موت کے تیر دائیں بائیں سے ہوتے ہوئے ایک نہ ایک دن سینے کے پار ہو جائے گا۔ ہم بچنا چاہتے ہیں۔ اکبر نے کٹھے دیے، جوتشی دی، نجومی دی، طبیب دی، کہ کوئی طریقہ بتاؤ میری عمر بڑھ جائے۔ خیر عمر تو نہیں بڑھا سکتے، دو بادشاہوں کا پڑھا میں، ایک چنگیز خان نے کٹھے کیے تھے، کہ کوئی طریقہ بتاؤ میری عمر بڑھ جائے، کہ ہم عمر نہیں بڑھا سکتے، جو ہے وہ صحت سے گزر جائے اس کی ترتیب بتا سکتے، بڑھا نہیں سکتے۔ تو اب اس کے درمیان کی بات کہ ہم اپنے مقصد کو خود کیوں طے کر رہے ہیں، اسی سے پوچھیں جس نے پیدا کیا ہے، اے اللہ دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کس لیے آئے ہیں۔ سنیں، ہماری عقل بھی ناقص، فہم بھی ناقص، دیکھنا ناقص، سننا ناقص، بولنا ناقص۔ تو جس علم، جس شخص کا علم یا جس ذات کا علم ادھورا ہو، وہ تو کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جس کے سامنے ادھوری تصویر ہو، وہ تو کبھی اس سے صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا۔ جس کا علم کامل، جس کی سوچ سننا کامل، قوت قدرت طاقت کامل، اس کا فیصلہ صحیح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے اولین آخرین، لا يعظم عن ربك من مثقال ذرہ، تیرے رب سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، بولو زور سے یا آہستہ، علیم بذات الصدور، اندر کے بھید جانتا ہوں۔ جو بول چکے اس کی بات نہیں، جو ابھی بولنے والے ہیں اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے، جو آئندہ بولیں گے اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے، جو میں سوچ رہا ہوں اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اتنے بڑے علم والے کا جو ہمارے حق میں فیصلہ ہے وہ صحیح ہے. تو اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ماں باپ نے شروع میں غلط تربیت کر دی. بڑا ظلم ہوا ہے آج کی انسانیت کا کہ ہمیں دنیا کو بطور مقصد پیش کیا. چھوٹے ہیں, دنیا اور دنیا کے مناسب, تجارتیں, وزارتیں, یہاں کے عہدے. ماں باپ شروع سے, میں چھوٹا تھا, میرے والد صاحب, بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا, بڑی عزت پائے گا. 15 سال یہ سبق سنا. اور ہر والد اپنے بچے کو جو اپنے ذہن میں اس کے دنیاوی مستقبل کے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی بطور مقصد اس کے اندر فیڈ کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے. جب وہ شعور میں آتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میرا مقصد اللہ ہے اور جنت میرا ٹھکانہ ہے اور دوزخ سے مجھے بچنا ہے اور اللہ کو مجھے راضی کرنا ہے. جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے تو وہ پوری طرح اس دنیا کے حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کے میں جاہو جلال کے حصول کے لیے وہ تیار ہو چکا ہوتا ہے. پٹڑی سے اترتا ہی نہیں, بھٹک چکا ہوتا ہے. من کان ہمہ طلب الدنیا, اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو دنیا کو مقصد بنائے گا. ایک ہے ضرورت, ضرورت کی تو اللہ نے اجازت بھی دی اور فضائل بھی بتائے اور بنا لیا مقصد, تو اس پہ ڈانٹ بھی پلائی اور عذاب بھی سنائی. من کان ہمہ طلب الدنیا, جو دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے. مقصد کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے, جس کے لیے باقی چیزوں کو قربان کیا جائے, جس کے لیے خواہشات کو, جذبات کو, احساسات کو دبایا جائے, جس کے لیے ہر چیز کو مٹا کر اس کو آگے کیا جائے, اسے مقصد کہتے ہیں. تو میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں دیکھ لیں کہ میرا مقصد اللہ ہے یا میری کمائی ہے یا میرا گھر یا بیوی بچے ہیں. شیشے کی طرف سامنے آیا ہے. من کان ہمہ طلب الدنیا, جو دنیا کو مقصد بنا لے. فرق اللہ علیہ شملہ, اللہ اس کی زندگی کو پریشان کر دے گا اور اس کے کاموں کو بے ترتیب کر دے گا. وجعل الفقر بین عینیہ, اور اس کے دل میں فقر کا خوف ڈال دے گا. ولا یصیب من الدنیا الا ما کتب له, اور مقدر سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتا, اللہ کے لکھے سے زیادہ لے نہیں سکتا. اس کا عکس, من کان ہمہ طلب الاخرہ, جو آخرت کو مقصد بنائے. آخرت کو مقصد بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کیا طریقہ ہے. اس پر وہ ہر چیز کو پیچھے کر دے. تجارت چلی جائے چلی جائے, خلیفہ میں اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ خلیفہ ہے, وہ حکم کو دیکھتا ہے, حکومت کو نہیں دیکھتا. ختم, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. حکومت رہتی ہے تو رہ جائے, جاتی ہے تو چلی جائے. اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ حکومت کو دیکھتا ہے, اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتا. وہ کہتا میری حکومت بچنی چاہیے, چاہے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے, حضور کا طریقہ چھوٹ جائے, میری حکومت بچ جائے. جس کا آخرت مقصد ہوگا وہ اس کو ہر حال میں آگے رکھے گا. آگے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے نہیں ہٹے گا, چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو. نہ ہم نفع کے غلام نہ نقصان سے ڈرنے والے. اللہ اگر خوش ہوتا ہے نفع میں تو نفع ہمارا مقصد ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ خوش ہے نقصان میں تو نقصان اب میرا مقصد ہے. اللہ راضی ہو کر میری تجارت بڑھا دے تو مجھے بڑھانا مقصود ہے, اور اللہ تعالیٰ راضی ہو کر میری تجارت گھٹا لے تو مجھے گھٹانا مقصود ہے. نہ ہم تجارت کے غلام, نہ حکومت کے غلام, نہ زراعت کے غلام, نہ نوکری کے غلام.
اللہ تو کیا چاہتا ہے، تیرے حبیب کی کیا منشا ہے میری تجارت میں، وہ کروں گا جو تیرے نبی نے مجھے تجارت میں طریقہ بتایا. اب اس کو زندہ کرنے میں کبھی گھٹے گا کبھی بڑھے گا، اس کی پرواہ کر رہا، حضور کے طریقے کو دیکھ کے چل رہا ہے. تو یہ آخرت کو سامنے رکھ کے چلنے والا ہے. اس کا مقصد آخرت ہے. آخرت کا مقصد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھتا ہے، یہ اپنی تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، نوکری میں اللہ کی منشا کو اور حضور کے طریقے کو پہچان کے چلتا ہے، اس کے علاوہ کو چھوڑتا چلا جاتا ہے. نہ نفع نہ نقصان ان کو سامنے رکھ کے نہیں، بلکہ اللہ کے امر اور آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے. جو آخرت کو مقصد بنائے گا، جمع اللہ علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو مربوط کر دے گا اور اس کے کاموں کو اکٹھا کر دے گا اور اس کے کام میں برکت دے دے گا. وجال غنا ہو فی قلبہ، اور اس کے دل کو بادشاہ بنا دے، غنی ہو جائے گا. واتت ہو دنیا وہی اراغما، اور دنیا اس کے پاؤں میں آئے گی ناک رگڑتے، اس کے مقدر کی اسی کے پاؤں میں آئے گی ناک رگڑتے، کہیں ادھر ادھر جا سکتی. تو میرے بھائیو، ہمیں اللہ نے جیسے بنایا ویسے ہی زندگی کا مقصد بھی بتایا. یا عبادی انی لم اخلقکم لأستکثر بکم من قلہ، اے میرے بندو، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے کم پڑ گئے، تمہیں پیدا کر کے خزانے پورے کروں. ولا لأستأنس بکم من وحشة، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اکیلے میں دل نہیں لگتا تھا، تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں. ولا لأستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرا کام اٹک گیا تھا، تمہارے بغیر ہوتا نہ تھا، تو تمہیں پیدا کر کے اپنا کام نکالوں. انما خلقتکم، کیوں پیدا کیا ہے؟ لتعبدونی طویلا، کہ میرے بندے بن جاؤ. وتذکرونی کثیرا، مجھے یاد رکھو. وتسبحونی بکرۃ واصیلا، صبح شام مجھے یاد رکھو، میرے بندے بن کے چلو. مقصد ہے، تین چیزیں اس مقصد کو توڑتی ہیں، حکومتیں، حکومت کی ہوس اللہ سے توڑتی ہے، تجارت میں مال کی چمک دمک اللہ سے توڑتی ہے، زراعت کی لہلہاتی فصلیں اللہ سے ہٹاتی ہیں. حضور نے تینوں کی نفی فرمائی کہ یہ ضروریات زندگی ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد پہ ہر چیز قربان ہوتی ہے، ضرورتوں کو قربان کیا جاتا ہے. نہ تجارت مقصد ہے، نہ زراعت مقصد ہے، نہ حکومت مقصد ہے. اور بنیادی طور پر ہر معاشرے میں دو ہی طبقے ہیں جن کے گرد ساری زندگی کا تانا بانا بنا جاتا ہے، زراعت اور تجارت. انہی میں سے حکومتیں بنتی ہیں، انہی کے ذریعے سے دفاتر چلتے ہیں، انہی کے ذریعے سے سارے معاشرے کی کا نظم و ضبط چلتا ہے. باقی سارے افراد، سارے زندگی کے شعبے ان دو شعبوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب ان دونوں میں بگاڑ آتا ہے تو ساری کی ساری انسانیت میں بگاڑ آتا ہے. جب ان دونوں میں سدھار آتا ہے تو ساری کی ساری انسانیت میں سدھار آتا ہے. ایک حدیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. دو بنیادیں ہیں، ذمہ دار اور تاجر. اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، ساری حکومتیں ٹھیک ہو جائیں گی، سارے دفتر ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہ بگڑ جائے تو سارے دفتر بگڑ جائیں گے، سارے حکومتیں بگڑ جائیں گی، سارا نظام بگڑ جائے گا. ان کو ایک حدیث میں یوں متعین کر کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ، پہلے تاجروں کو خطاب کیا ہے، تاجروں کی اہمیت زیادہ ہے، تو پہلے ان کو خطاب کیا، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہاری تجارت سود پہ آ جائے گی، ورضیتم بالزرع، اب ذمہ داروں کو خطاب کیا، اور تم ذمہ دارے کو دل دے بیٹھو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کی دموں سے چمٹ جاؤ گے. زمین کے کیڑے بن جاؤ گے اور اپنے مقصد کو بھلا دو گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اللہ کے دین کی زندگانی کے لیے جان مال سے قربانی دینا یہ چھوڑ دو گے. یہ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ حکومت کو نہیں خطاب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذمہ داروں کو خطاب کیا ہے اور تاجروں کو خطاب کیا ہے، اور پہلے تاجروں کو خطاب کیا ہے پھر ذمہ داروں کو خطاب کیا ہے. یہ ترتیب بتاتی ہے کہ اولیت تاجر کو حاصل ہے، ثانویت زراعت کو حاصل ہے. کہ جب تمہاری تجارتیں سود پہ چلیں گی اور تم زراعت کو دل دے بیٹھو اور زمین کے کیڑے بن جاؤ گے اور اپنے مقصد کو چھوڑ بیٹھو گے کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جان مال کی قربانی دینا، تو کیا ہوگا؟ صلت اللہ علیکم ذلن، اللہ تم پر ذلت کی چادر تان دے گا. یہ ذلت اندر سے آئی ہے، باہر سے نہیں. یہودی نہیں ذلیل کر رہے، نصرانی نہیں ذلیل کر رہے، دہریہ نہیں ذلیل کر رہے، اللہ ذلیل کر رہا ہے. اور ذلت اٹھ کہاں سے رہی ہے؟ ان دو تبوؤں سے اٹھ رہی ہے، ذمہ داروں سے اور تاجروں سے. باقی ان کے تابع ہیں، چاہے کوئی صدر ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے کوئی سیکٹری ہے، چاہے کوئی مشیر ہے، چاہے کوئی کمشنر ہے، چاہے کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، چاہے کوئی فوجی ہے، چاہے کوئی جنرل ہے، چاہے کوئی سپاہی ہے، سب ان کے ساتھ جڑے ہوئے. ان کا بگاڑ کینسر کی طرح چلتا ہے. صلت اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پہ ذلت کی چادر تان دے گا. لا ينزعہ، نہیں ہٹائے گا کبھی بھی تم سے. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دوبارہ اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹو. تجارتیں بڑی بنانے سے، صنعتی ترقی کرنے سے ممکن ہے ہمیں پیسہ مل جائے، مال مل جائے، ذلت نہیں جائے گی. عربوں کے پاس تھوڑا پیسہ، عزت اسے نہیں کہتے کہ اسلام آباد میں بنگلہ بنا لیا اور بہت بڑا کاروبار چلا لیا. میں نے کل بھی ایک قصہ سنایا تھا، پتہ نہیں چھٹی ساتویں کی ہماری کلاس میں کتاب تھی، اس میں چھوٹا سی کہانی تھی. ایک شہری کتا جنگل کی سیر کو جاتا تھا، وہاں ایک جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی. یہ بڑا موٹا تازہ جنگلی کتا، دبلا پتلا. ایک دن اس نے کہا جنگلی کتے نے، بھائی تو کیا کھاتا ہے؟ کہا میں گوشت کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں. کہا بھائی مجھے تو سوکھی ہڈی بھی نہیں ملتی، مجھے بھی لے چل، میں بھی کھاؤں پیوں تیرے ساتھ. کہا چلو. جب جنگل سے باہر نکلے تو وہ کتے کی نگاہ پڑی جنگلی کتے کی، شہری کتے کے گردن میں پٹا پڑا ہوا تھا. اس نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہ یہ پٹا ہے. کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ غلامی کا پٹا ہے. کہ کس بات، جنگل کا جانور کیا سمجھے غلامی اور نوکری کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک آدمی کا چوکی دار ہوں، اس کا پہرا دیتا ہوں، تو وہ مجھے باندھ کے رکھتا ہے، اس کے عوض میں مجھے دودھ کھلاتا ہے، گوشت کھلاتا ہے، روٹی کھلاتا ہے. تجھے بھی یہی کچھ کرنا پڑے گا، تب یہ ملے گا. اس نے ہاتھ جوڑے، بھائی یہ تیرے دودھ گوشت پراٹھے تجھے مبارک، میں بھوکا رہوں آزاد رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں غلام بن کے گوشت کھاؤں اور روٹی کھاؤں اور دودھ بھی. اللہ نے مجموعی طور پر ذلت کی چادر تانی ہوئی ہے، اور لگام ہماری اپنے دشمنوں کے حوالے کی ہوئی ہے، اللہ نے حوالے کی ہوئی ہے. اسباب ہمیں دیے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت تیل ہے اس وقت، ہمیں دیا ہے، لگام اوروں کے ہاتھ میں دی ہے. سبب بتایا ہے کہ میرے نافرمان بنو گے تو میں تمہارے اوپر اعداء کو مسلط کر دوں. سو میرے بھائیو، ہم مسلمان تاجر بن کے زندگی گزاریں، تجارت اس کے تابع ہو، پھر چاہے نفع ہو چاہے نقصان، ہمارے مزے ہی مزے. زراعت مقصد نہ ہو، اللہ کا راضی کرنا مقصد ہو اس کو آگے رکھ کے زراعت کرے، پھر چاہے فصل کم آئے چاہے زیادہ آئے ہمارے مزے ہیں. نوکری اور حکومت مقصد نہ ہو. عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا گورنر بنایا، 3 سال حکومت چلاتے رہے. 3 سال کے بعد انہوں نے بلایا حالات پوچھنے کے لیے، حالات لیے کہا ٹھیک ہے جاؤ واپس اپنے کام پہ، کہا نہیں میں نہیں جاتا کسی اور کو بھیجو. کہا کیوں؟ کہا میری آخرت خراب ہو گئی، میں ایسی حکومت کو کیا کروں. کہا کیسے خراب ہو گئی؟ کہا میں نے ایک یہودی کو غصے میں کہا اخزاک اللہ، اللہ تجھے ذلیل و رسوا کرے. بعد میں جب میں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ میں نے یہ بول گورنر ہونے کے زام میں بولا تھا، جو گورنری میرے بول کو خراب کر کے میری آخرت برباد کرے میں اس سے ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی اور کو بھیجنے میں نہیں آتا. انکار کر دیا، نہیں گئے. پھر وہ نے ہاں اللہ راضی ہو کے دے دے. عمر بن عبدالعزیز کو 3 براعظم کی سلطنت دی، سلمان علیہ السلام کے ایسی حکومت دی، نہ دے گا نہ دی کسی. اب دوسری حدیث، ما اوحی الی ان اجمع المال فاکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے نہیں کہا کہ پیسہ اکٹھا کر کے تاجر بن جا. نہیں، یہاں تجارت کی نفی نہیں ہو رہی، تجارت کو مقصد بنانے کی نفی ہو رہی ہے. تیسری حدیث، زراعت آ گئی، تجارت آ گئی، حکومت آئی. الا وان رحل الاسلام دائرہ فدوروا مع الكتاب حيث دار، الا وان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب. آپ نے فرمایا سنو، آج میرا دین گردش میں ہے، حرکت میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرتے چلے جاؤ، اس کو پھیلاتے چلے جاؤ. اور ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب میرا دین الگ ہو جائے گا اور حکومت الگ ہو جائے گی تو تم کتاب کو پکڑنا، حکومت کو نہ پکڑنا. علاوہ ان الکتاب والسلطان سیفترقان، سنو ان قریب حکومت اور دین الگ ہو جائیں گے. فلا تفارق الکتاب، دین کو نہ چھوڑنا، حکومت چھوڑ دینا. مقصود کی نفی ہو رہی ہے، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ مقصد نہیں ہے، ضرورتیں ہیں. حکومت مقصد ہے، کوئی تو بنائے گا. تجارت مقصد نہیں، زراعت ہے، اپنا ضرورت ہے. زراعت مقصد نہیں، ضرورت ہے. جب ان کو تابع کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی منشا کے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کے، پھر اللہ برکت کا دروازہ کھولے گا جو ابھی بند پڑا ہے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تمہارے اوپر سے رزق آئے گا. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، نیچے سے رزق آئے گا. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے تم دیکھو گے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے. حکیم ابن حزام تاجر، آپ نے ایک درہم دیا کہ جاؤ میرے لیے بکری خرید کے لاؤ. وہ ساری منڈی پھر پھرا کے ایک درہم کی 2 بکریاں لے کے آئے، پھر ایک بیچ دی 1 درہم میں، تو درہم بھی واپس آ گیا، بکری بھی لے لی. آ کے درہم بھی دے دیا، بکری بھی دے دی. ہم نے فرمایا یہ کیا کیوں؟ کہا جی ایک کی 2 خرید لی، پھر ایک کی 1 بیچ دی، پھر آپ درہم بھی آپ کو واپس کر دیا، بکری بھی دے دی. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کو تو صدقہ کر دو، اسے ذبح کر دو. درہم صدقہ کروا دیا، اپنی تجارت سے نہیں کھایا تھا، اس کو صدقہ کر دو. اور ان کے لیے دعا دی، بارک اللہ فی صفتک، اللہ تیری تجارت میں برکت دے. تو میں یوں کہا کرتا ہوں، 3 صحابہ کا سرمایہ اگر اکٹھا کر دیا جائے تو سارے پاکستان کے سرمایہ دار ان کے سامنے فقیر ہیں، سارے پاکستان کے. اسلام آباد کے تاجر نہیں، کراچی، لاہور، پشاور، پنڈی، ملتان، فیصل آباد، سکھر، حیدرآباد، سارے تاجر. حکیم ابن حزام، ان کو حضور نے برکت کی دعا دے دی تھی. مگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو سونے کے بھاؤ چلی جاتے. عبد الرحمان ابن عوف، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر ہیں، اللہ کو راضی کر کے تجارت کی ہے. وہ تجارت جو اللہ کو ناراض کر دے وہ تو کل تو وبال ہے. تو میرے بھائیو، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے ذمے پہلے اس کو سوچنا ہے کہ میرا اللہ کس پہ راضی ہے. کس بات پہ راضی؟ اور میرے نبی کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے بعد اپنی دکان ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، صنعت و حرفت ہو، فیکٹری ہو، مل ہو، جو بھی ہو، اس کے بعد میں دیکھا جائے. اسلام کی بنیاد یہی دو طبقے ہیں، اور پہلی بنیاد تاجروں پہ رکھی گئی. سب سے پہلا مسلمان مکے کا سب سے بڑا تاجر ہے، سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا، بلکہ ان سے بھی پہلے سب سے بڑی تاجر خاتون حضرت خدیجہ سب سے پہلی مسلمان ہے. سب سے پہلا مسلمان مرد مکے کا سب سے بڑا ریشم کا تاجر ہے. آپ حیران پریشان آئے، کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحة، میرے سونے اور آرام کے دن چلے گئے. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فَإِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُنذِرَ النَّاسَ وَأَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، میرا رب مجھے کہہ رہا ہے، پہلے وہی آئی تھی، خفیہ خفیہ دعوت دے رہے تھے، پھر حکم آیا قُمْ فَأَنذِرْ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، اے کمبل میں لپٹے ہوئے قُمْ، کھڑے ہو جاؤ، فَأَنذِرْ، ڈراؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میری بڑائی کو بلند بیان کرو، اب چپکے سے نہیں کھل کے دعوت دو. اب حیران گھر میں بیٹھے ہوئے، یا رسول، اے خدیجہ میں کس کو دعوت دوں؟ یہ 360 کو سجدہ کرنے والے ایک کو کیسے مانیں گے؟ اور کون میری سنے گا؟ من ادعو، کسے دعوت دوں؟ من یستجیب، کون سنے گا میری؟ اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ نے مقدر میں یہ سعادت پیدائش سے پہلے لکھی، کہ یا رسول اللہ انت اول من تدعو انا اول من يستجيب، آپ سب سے پہلے دعوت دینے والے، میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے. سب سے پہلا مسلمان خاتون کون ہے؟ مکے کی سب سے بڑی تاجر ہے، سب سے بڑے ریشم کے تاجر، سب سے پہلے مسلمان. اور ان دو کو ہی آسمان سے جب سے کائنات بنی، حضور پر تو آ کے وہی ختم ہو گئی، اب آئندہ تو یہ سلسلہ نہیں چل سکتا، ان دو کو آسمان سے اللہ کا سلام آیا. حضرت خدیجہ کی تجارت کہ مکے میں جن کا ثانی نہ تھا سب حضور پر قربان ہو گئے. اور ایک وہ دن آیا کہ آپ نے جبریل سے کہا، جبرائیل والذی نفسی بیدہ ما امسا لآل محمد کفت من سویق ولا صفت من دقیق، اے جبرائیل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو پکانے کو نہیں بچے. سب سے بڑی تاجر، سب سے زیادہ مالدار خاتون، ان کی تجارت حضور پہ قربان ہو. اس تجارت کی قربانی پہ کیا تجارت، آگے کیسی تجارت ہوئی؟ واحد کائنات کی خاتون ہیں جن کو اللہ کی طرف سے سلام آیا، جبرائیل جاؤ خدیجہ کو میرا سلام کہو. اور پھر ریشم کے سب سے بڑے تاجر ابو بکر، 6 دکانیں تھیں، ساری ریشم تھی، اور تبوک کے موقع پر سب کچھ لا کے حاضر کر دیا. وہ بڑے سمجھدار تاجر تھے نا. آج کا تاجر نادان تاجر ہے، نا سمجھ تاجر ہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے تجارت کر رہا ہے نا، اپنے وجود کو برباد کر کے تجارت کر رہا ہے، اپنے آپ کو دوزخ کے انگاروں کے سپرد کرتے ہوئے مال کما رہا ہے. آج کا زمیندار بڑا نادان زمیندار ہے، آج کا حاکم بڑا نادان حاکم ہے، آج کا فقیر بھی نادان ہے، مالدار بھی نادان ہے. کہ ہم، میں نے اور آپ نے اپنے خالق کو مقصد نہ بنایا، ٹھیکروں کو، ان سکوں کو زندگی کا مقصد بنا لیا. اتنی بڑی انسانیت کہ جس کو اللہ نے خلافت کا تاج پہنایا، گارے متی اور سونے چاندی کو معبود بنا لے، اس سے زیادہ گراوٹ انسانیت کی اور کیا ہوگی کہ ایک انسان اپنا مرتبہ قائم کرنے کے لیے اپنا گھر دکھائے، اپنا عہدہ دکھائے، اپنی تجارت اور زراعت دکھائے، پھر اس کا معیار قائم کیا جائے،
اس سے زیادہ اندھی اور جاہل انسانیت کب آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں علم کا زمانہ ہے، میں کہتا ہوں جہالت کا زمانہ ہے، کہ جہاں انسانیت نہیں چلی جا رہی، انسانوں کو سکوں میں، عہدوں میں، بنگلوں میں اور سچن کے ساتھ تولا جا رہا. سارا جہان بنانے والے نے کہا میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو کیا ایک انسان جس کے لیے سارا نظام چلا، جس نے اللہ کی خلافت کا تاج پہنا، اس کی قیمت مچھر کا پر رہ گئی؟ اس سے بڑی جہالت اور کب آئے گی؟ آج کے ماسٹر ڈگری والے بھی جاہل مطلق، اور آج کے تاجر بھی جاہل، اور آج کا زارے بھی جاہل، اور آج کا حاکم بھی جاہل، آج کے جوان بھی جاہل، بوڑھے بھی جاہل. اللہ ہی کو نہ سمجھا، مالک سے ہی توڑ بیٹھے. ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں آپ کر دیتے ہیں، اخباروں میں آ جاتا ہے ہمارا سے کوئی رابطہ نہیں. اس آنکھ نے کتنی آج تک غلط، کتنے گناہ آنکھوں نے کیے ہیں، ہاتھوں نے کتنے ظلم کیے ہیں، کبھی اللہ نے ہاتھ کاٹے؟ ان یہ پاؤں کتنی غلط محفلوں کی طرف اٹھے ہیں، اور کتنی نافرمانی کی محفلوں کی طرف یہ قدم اٹھے ہیں، کبھی پاؤں توڑے اللہ نے؟ اس دماغ نے کتنی نافرمانی کی اسکیمیں چلائی ہیں، کبھی اللہ نے دماغ میں خلل ڈالا؟ اللہ تو آنکھ نہیں کرتا. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے میرے بندے تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، وہ نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں، میں نہیں بھولتا تو بھول جاتا ہے. تورد عنی، تو منہ پھیر جاتا ہے، میرا نام فرمان بنتا ہے، وہ ان مقبل علی، اور میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں، کبھی تو لوٹے گا، کبھی تو توبہ کرے. اللہ نے اسلام کی بنیاد ان دو طبقوں کو بنایا ہے. تاجروں سے بسم اللہ ہوئی ہے اسلام کی. آج بھی یہ دو طبقے اگر دین پہ آ جائیں ساری دنیا میں اسلام پھیلے، صرف پاکستان کے ذمہ دار اور تاجر، کسی اسلامی ملک کے ذمہ دار اور تاجر توبہ کر کے ایمان پہ آ جائیں اور دنیا میں دین کے پھیلانے کا عزم کر لیں، ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. یہ اسلام حکومتیں نہیں اسلام پھیلایا کرتی، حکومتیں اسلام بگاڑا کرتی ہیں. حکومتوں کا قبلہ اللہ نہیں ہوتا، حکومتوں کا قبلہ کرسی ہوتی ہے. ذمہ دار اور تاجر یہ توبہ کر لیں. پہلے ہماری توبہ، آج کے بعد ہم زراعت کو مقصد نہیں بنائیں گے، تجارت کو مقصد نہیں بنائیں گے، ضرورت بنائیں گے کہ دنیا میں جب تک رہنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، رہنا بھی ہے، ان ضروریات کو چلانے کے لیے کچھ کمائیں گے، باقی تیرے دین کے لیے اور تیرے دین کو پھیلانے کے لیے انہیں سے اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے گا. یہ بنیادی طبقہ ہے. پہلا مسلمان، سب سے بڑا تاجر، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ، ریشم کا تاجر، سارا مال تبوک پہ آ کے ڈھیر کر دیا. پھر اب حضرت خدیجہ کا مال تجارت ختم ہو گئی تو اللہ کا سلام آیا، اور اگر صدیق کی ساری تجارت ختم ہو گئی، جو تھا نا سارا لا کے ڈھیر کر دیا، سوئی تک کو بھی گھر میں نہیں چھوڑا، سوئی بھی لا کے رکھ دی. اللہ حضرت عمر کہنے لگے میرے جی میں اس دفعہ میرے پاس مال زیادہ ہے، ابو بکر کے پاس تھوڑا ہے، اس دفعہ تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. تو انہوں نے مال کی دو ڈھیریاں کر دی، ایک گھر میں رکھی، ایک لے کر آئے. ابو بکر کے پاس جو تھا لے کے آ گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ، سوال کی نوعیت آپ نے بدل دی. اگر حضور پوچھتے نا کتنا لائے تو حضرت عمر بڑھ جاتے، اگر حضور پوچھتے نا کتنا لائے ہو تو حضرت عمر بڑھ جاتے. آپ نے یہ نہیں پوچھا کتنا لائے، آپ نے پوچھا عمر کتنا چھوڑ کے آئے، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے. کہا جی جاؤ تو ہاں شپرائیں، میں نے اپنے مال کے دو حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کو دیا، ایک لے کے آیا. آپ نے کہا ابو بکر تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا جی ترکت اللہ و رسولہ، میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، باقی سارا لے کے آیا. تو عمر کہنے لگے ابو بکر تو اس سے کوئی نہیں بڑھ سکتا. تو جب حضرت ابو بکر کی تجارت قربان ہو گئی تو سوئی بھی لا کے رکھ دی، تب آسمان سے جبریل کو حکم ہوا جاؤ میرے بندے کو میرا سلام کہو. اور جبریل آئے اور عجیب سوال کیا ہے، اے رسول اللہ اچھا سارا کچھ تو دے، کپڑے بھی دے دیے، تو ٹاٹ پہن لیا ٹاٹ اور اس کو کانٹے لگا لیے سیلیا. تو کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟
آپ نے فرمایا اس نے سارا کچھ میرے پہ لٹا دیا ہے اس لیے یہ مال پہنا ہوں, یہ لباس پہنا ہوں. تو جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابوبکر سے, پوچھو اس فقر پر بھی مجھ سے راضی ہے؟ اللہ اللہ پوچھے راضی کو ہو, یا تو ہم سب کا مطلوب اللہ ہے اللہ تو راضی ہو جا, اور یا انسان قربانی دیتے 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 اس مقام پہ آتا ہے اللہ پوچھتا ہے راضی تو ہو, ناراض تو نہیں ہوئے؟ ابو بکر راضی تو ہو اس فقر پہ؟ تو نے کہا اور سچ کہا, میرا سلام بھی کہو اور یہ پوچھو راضی تو ہے؟ تو ہم نے کہا ابو بکر ہاں جبرائیل, یہ جبرائیل ہے اللہ کا تجھے سلام کہہ رہے ہیں اور تجھ سے پوچھ رہے ہیں راضی تو ہو اس فقر پر؟ اور ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, کہنا انا ربی راضٍ, میں اپنے رب پہ 100 دفعہ قربان, انا انا ربی راضٍ, میں اپنے رب پہ راضی ہی راضی ہوں, مجھے اور کیا چاہیے. چاروں خلفائے راشدین تاجر ہیں, مکے میں اسلام کی روح تیار ہوئی ہے, مدینہ منورہ میں اسلام کا جسم تیار ہوا ہے, روح تاجروں پر رکھی گئی ہے, جسم زمینداروں پر رکھا گیا, روح تاجروں سے تیار کی گئی, آزا و جوارے زمیندار بنائے گئے, انصار مدینہ زمیندار تھے, مکے والے تاجر تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات نہیں, سارے قریش مکہ تاجر تھے, خالد کی تجارت قربان ہوئی تو سیف اللہ بن گئے اور تاجر ہی رہتے, تو کون جانتا خالد کو کتنے آئے اور مر گئے, سیف اللہ بن گئے تجارت کو اسلام پہ قربان کر کے. عبد الرحمن ابن عوف 10 مبشرہ 10 صحابی ہیں ٹاپ لسٹ کے, ان کو اشرف مبشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ہی مجلس میں ان کی جنت کی بشارت دی, ایک ہی مجلس میں. کیا فرمایا؟ ابو بکر فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ, ایک ہی عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, ان تک صحابہ کو. ابو بکر جنت میں ہے, جنتی ہے, عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے, ان کو اشرف مبشرہ کہتے ہیں. اور ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو, لو عبدتم اللہ تعالی حتی تکونوا کالحنایا وصمتم حتی صرتم کالاوتاد, اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ ٹیڑے ہو جاؤ, اور روزے رکھو یہاں تک کہ سوکھ کے کانٹا بن جاؤ, اور نمازیں پڑھو یہاں تک کہ تمہارے گھٹنے بکریوں بکرے کے گھٹنوں کی طرح ہو جائیں, جس سے اوپر سے ساری بال اڑ جاتے ہیں, گھٹنے ٹیک ٹیک کے اتنی بندگی کر کے. ثم ابغشتم احدا من اصحاب العشرة, پھر تم نے ان 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بدگمانی پیدا کی تو اللہ تمہیں منہ کے بل دوزخ کی وادیوں میں پھینک دے. لأكبكم اللہ تعالی فی النار, تو اللہ تمہیں منہ کے بل دوزخ کی وادیوں میں گرا دے. اتنا اونچا مقام دیا. اور یہ 10 کے 10 تاجر ہیں, ان میں ملازم کوئی نہیں, ان میں ذمہ دار کوئی نہیں, ان میں افسر کوئی نہیں, سارے کے سارے تاجر, اور چاروں خلفائے راشدین تجار میں سے ہیں. جو آپ نے شورا بنائی, حضرت عمر نے جو شورا بنائی تو 6 کے 6 تاجر تھے. اور فیصل کس کو بنایا؟ سب سے بڑے سرمایہ دار کو فیصل بنایا. سرمایہ داری نہیں جرم, سود کی سرمایہ داری جرم ہے. حلال کی سرمایہ داری پر حساب تو ہے, وہ دوزخ تو نہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا, 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار انہوں نے سکے چھوڑے وراثت میں, کاغذ کے نوٹ نہیں, سونے کے سکے, 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. اب اس کو ضرب دیں آج کی مالیت کے اعتبار سے, پھر حساب لگائیں کہاں چلا جائے گا یہ پیسہ. 1000 گھوڑے, 1000 گھوڑے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ تاجر بنو جو صحابہ تاجر تھے, جن کی تجارت اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنی, ہماری تجارت اسلام کے مٹنے کا ذریعہ بنو, ان کی تجارت اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ. وہ تاجر بعد میں تھے اور اسلام کے پھیلانے والے پہلے تھے.
جیسے آپ سوچتے ہیں نا میرا مال کیسے چلتا جائے, رکے نہیں چلتا جائے, وہ یہ سوچتے تھے کہ اسلام کیسے ملک ملک پھیلتا چلا جائے. تو اللہ نے ان کو بنیاد بنایا. اور آپ نے ہجرت فرمائی تو قریش مکہ کی تجارت قربان ہو, ان کی دکانیں چھوٹ گئیں, تجارتیں بھی چھوٹ گئیں, خالم خالی ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے. مکہ چھوڑا, مدینہ میں آئے, تجارتیں چھوڑی, گھر چھوڑے, کاروبار چھوڑے, مدینہ میں آ گئے, خالم خالی آ گئے. پھر انصار مدینہ ذمہ دار انہوں نے ساتھ دیا, ان کی زراعت چھوڑی, چھوٹی, چھوٹنے سے مطلب یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ دی, نمبر دو پہ چلی گئی. جب آپ آئے تو آپ نے ان کو مقصد دیا کہ دیکھو تم زراعت کے لیے نہیں, تجارت کے لیے نہیں, تم دنیا میں دین پھیلانے کے لیے آئے ہو اور میری ماننے کے لیے آئے ہو, اللہ کو راضی کرنے آئے ہو اور اس کے پیغام کو آگے سنانے آئے ہو, چونکہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, پہلے اس کو دیکھو, بعد میں اپنی زراعت کو دیکھو, تجارت کو دیکھو, اس کو بعد میں دیکھو. کام چل پڑا. جب آدمی کسی چیز کو نمبر دو کرے گا تو کچھ تو اس میں کمی آئے گی, کچھ تو نقصان آئے گا. اب نقصان آنا شروع ہوا, فصلیں خراب ہونے لگیں, تو سب نے مل کر کچھ مشورہ کیا کہ کچھ تین سال گزر چکے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے چھ مہینے کی چھٹی لے لیں, چھ مہینے کی اپنا کام سیٹ کر لیں پھر شروع کر دیں. ابھی آپس میں مشورہ ہوا, یہ سوچ کر مسجد میں آئے, ابھی بولے نہیں کہ یا رسول اللہ چھ مہینے کی چھٹی دیں, بھائی ایک سیزن ٹھیک ہو جائے تو چلو آگے دیکھ لیں گے. ابھی یہ بولے نہیں کہ اللہ نے اللہ کا کلام بول پڑا, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. کیا مطلب ہے ہلاکت میں مت ڈالنے کا؟ کہ چھٹی مت لو, جس کام میں لگایا ہے لگے رہو. اور یہاں دو ہلاکتیں ہیں, دنیا کی بھی آخرت کی بھی, کہ اگر تم اپنی تجارتوں میں لگ جاؤ گے تو جو میں تمہیں شام کی تجارتیں دینے والا ہوں اور ایران کی, ترکستان کی, سارے عالم کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے والا ہوں وہ تو نہیں ملیں گی, اور میرے حکم کو توڑا تو آخرت بھی گئی. اور اگر ان چھوٹی چھوٹی تجارتوں کو زراعتوں کو پیچھے کر دو اور میرے دین اور دین کے پھیلانے کو آگے کر دو تو تمہیں بن کمائی ان قریب ملنے لگ جائے گا. ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کہتے ہیں, ہم کہتے تھے کبھی تو ہم بھی پیٹ بھر کے کھانا کھائیں. اوہو, مصعب بن عمیر سامنے سے گزرے, مدینے میں ایسے مالدار کے بیٹے تھے کہ اس زمانے میں 300 درہم کا جوڑا پہنتے تھے اس زمانے, اور جب مسلمان ہو گئے ماں باپ نے نکال دیا, حبشے چلے گئے, وہاں سے مدینے آ گئے, تو آپ کی محفل کے سامنے سے گزرے تو ٹاٹ پہنا ہوا تھا, اس میں بھی چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا, ٹاٹ بھی پورا نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, اب میں دیکھ اس نوجوان کو کیسے مکے میں تھا, آج اس کا کیا حال ہے. پھر آپ نے فرمایا کیف انتم اذ یخدو احدکم فی حلۃ ویروح فی حلۃ ویؤتا بکأس ویرفع الاخرى وسترتم بیوتکم کما تستر الکعبہ. تمہارا کیا حال ہوگا جب تم صبح جوڑا بدلو گے, شام کو جوڑا بدلو گے, کھانے کی ایک قسم دسترخوان پہ آئے گی, وہ اٹھے گی تو دوسری لائی جائے گی, وہ اٹھے گی تو تیسری لائی جائے گی, اور تم اپنے گھروں میں پردے ایسے لگاؤ گے, لٹکاؤ گے جیسے بیت اللہ کو پردوں سے ڈھانپا جاتا ہے, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ خوشی سے کہنے لگے اذن نقف المعون ونتفرح للعبادة ونحن يوم اذن الخير یا رسول اللہ. پھر تو بڑے مزے ہوں گے, مشقت ہٹ جائے گی, ہم اللہ ہی اللہ کرتے رہیں گے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, انتم یوم اذن الخير, بھلائی تو آج ہے, جب وہ وقت آئے گا تم پر دنیا کھلے گی تو تم آپس میں ٹکراؤ گے مال کی ہوس میں, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو. اجازت نہ ملی, نہیں چلتے رہو. پھر کچھ وقت گزرا, پھر پریشان ہوئے, کب کیا کرو, ان کا کہا چلو اتنا کرو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ درخواست کرو کہ پانی کا تو بندوبست کروا دے ہمیں, پانی وافر ہو جائے, چلو اپنی ہمارے بچے اس کو لگا لیا کریں گے, پانی نہیں ہے سر. اگر پانی کی نہر چل پڑے، اللہ سے دعا کر دیں کوئی نہر یہاں سے چل پڑے، تو پھر پانی وافر ہو جائے گا تو کچھ گزارا چل پڑے گا. یہ آپس میں سوچ کر مسجد میں آئے کہ چھٹی تو نہیں لیتے لیکن کوئی دنیا کی گنجائش چاہتے ہیں. ابھی دروازے میں پہنچے ہی تھے کہ آپ نے دیکھا مرحبا بالانصار، آؤ بھائی آؤ، آج تو اس محفل میں جو مانگو گے وہ ہی تمہیں مل جائے گا، اور تمہارے بارے میں جو اللہ سے مانگو گا وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا. تو آپس میں کہنے لگے بولو بھائی کیا کریں، ان کا نہر چھوڑو آخرت مانگو. اور کہا یا رسول اللہ آئے تو کسی اور ارادے کو تھے، پر آپ دعا کریں ہمارا اگلا جہان بن جائے. آپ نے اللہم اغفر للانصار، اے اللہ ان کی بخشش کر دے، ولے ابناء الانصار ان کی اولاد کی بھی، ولے ابناء ابناء الانصار ان کے پوتوں کی بھی، ولے جیران ان کے پڑوسیوں کی بھی، ولے موالی ان کے نوکروں کو بھی، ولل ازواج اور ان کی بیویوں کو بھی. کتنوں کی بخشش ہو گئی؟ جس کو جنت ملے گی اس اور کیا چاہیے؟ اتنی بڑی تجارت کر کے گئے کہ چند سکوں کے عوض میں اتنے بڑے گھر کو خرید لیا، وہ گھر جس کی ایک اینٹ سفید موتی سے بنائی، ایک اینٹ سرخ یاقوت سے بنائی، ایک اینٹ سبز زمرد سے بنائی، مشک کا گارا، موتیوں کے کنکر، یاقوت کے پتھر، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا، اور پھر دن میں پانچ دفعہ ان کو سجاتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوشبودار ہو جا، میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا. نور یتلالا، نور ہے چمکتا ہوا، ریحانت تحتز، باغات ہیں پھیلے ہوئے مینوں میل، قصر مشید، محلات ہیں اونچے اونچے جو گارے مٹی سے نہیں سونے چاندی یاقوت زمرد اور موتیوں سے بنے، زوجۃ حسناء جمیلہ، پھر وہ خالی نہیں، ان محلات میں ایسی خوبصورت بیویوں کو بٹھایا ہے جن کو اپنی قدرت سے قدرت خاصہ سے تیار فرمایا، ان میں مٹی نہیں لگائی، گارا نہیں لگایا، پانی نہیں ہے ان میں، آگ نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، آگ پانی مٹی ہوا نہیں ہے، مشک، عنبر، زعفران، کافور، اور ان کے چہرے پر اپنے نور میں سے نور ڈالا ہے. اللہ نے ایسا جمال دے دیا ہے کہ اگر سورج کو انگلی دکھا دے تو اس کی انگلی کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا. اس جہان کو پہلے آسمان پہ بیٹھ کے یوں جھانک لے، اس کی ایک جھلک سے ساری دنیا کے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، اس کے حسن کو برداشت نہیں کر سکتے. جنت میں آنکھ ایسی دے گا جو اس کے حسن کو برداشت کر سکے، وہ تو اس سے بھی اونچی آنکھ دے گا جو اللہ کے جمال کا بھی دیدار کر سکے. زوجۃ حسناء جمیلہ، وہ ایسے گھر نہیں ہیں جو خوبصورت بیویوں سے سجے ہوئے ہیں، جو مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی، چالیس سال اس کو دیکھتا رہے اس کے حسن میں کمی نہیں آئے گی اور اس کے دیکھنے کے شوق میں کمی نہیں آئے گی، نہ دیکھنے سے اکتائے گا اور نہ محبت میں اس میں کمی آئے گی. اس کی جوانی، اس کا جمال، اس کی آنکھوں میں ہر نظر میں ستر گنا بڑھتا چلا جائے گا. حلل کثیرا، اللہ نے اس کو سجایا ہے ریشم کے لباس، جو درزی نہیں بناتا، درخت سے توبا کے درخت سے نکالتا ہے، نہرم مترج، پھیلی ہوئی نہروں کے جال، ثمرتم نضیجا، پکے ہوئے پھل، عینان تجریان، بہتے ہوئے چشمے، عینان نضاختان، فوارہ مارتے ہوئے چشمے، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، سلسبیل کے چشمے، وکأس من معین، معین کے چشمے، یسقون من رحیق، رحیق کے چشمے، مزاجہم من تسنیم، تسنیم کے چشمے، اس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے یوں نیچے کر دے سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی. سودا کیا بڑا اونچا انہوں نے. تو بھائی ان کی قربانی رنگ لائی، انہوں نے تجارت زراعت نمبر دو کر دی اور اسلام کا پھیلانا نمبر ایک کر دیا، تو وہ اللہ کے تاجر بن گئے. ان کی تجارت اسلام کو پھیلاتی چلی گئی، ان کی حکومت اسلام کو پھیلاتی چلی گئی. سارا انڈونیشیا، جاوا، سماترا، سارا فلپائن، سارا ملائیشیا، یہ تاجروں کی محنت سے اسلام میں آیا ہے. یہاں جہاد نہیں ہوا، قتال نہیں ہوا، تاجر فلپائن میں اسپین کے تاجروں کی محنت سے. سارا ایک زمانہ تھا کہ پورا فلپائن 100% مسلمان تھا، آج کل 17% مسلمان ہے. اسپین سے جب مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں سے تاجر جاتے جاتے سارا اسپین اسلام میں آ گیا. اور سب سے عجیب تاتاری، نام سنا ہوگا، مغل، چنگیز خان، ہلاکو خان، اسلام پہ جتنے فتنے آئے ہیں سب سے بڑا فتنہ تاتار کا آیا. تاتاری تاجروں کی محنت سے مسلمان ہو گئے، جن کو عباسی طاقت نہ روک سکی، جن کو خوارزم شاہی حکومت نہ روک سکی، جن کے سامنے ساری اسلامی سلطنت ریت کی دیوار ثابت ہوئی. جدھر کو گزرتے تھے آگ اور دھوئے کے بادل اٹھتے چلے جاتے تھے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے ہوتے چلے جاتے تھے. بغداد جیسے شہر کو انہوں نے خاک و خون میں نہلا دیا. 1,500,000 انسان صرف بغداد میں ذبح کیے گئے، 1,500,000. اتنی بڑی طاقتور حکومت، چنگیز خان کا بڑا بیٹا جو جی، اس کو روس کی حکومت حصے میں آئی چنگیز خان کے مرنے کے بعد. وہ تاجروں کی محنت سے، جو تاجر جاتے تھے تجارت کرنے، وہ ساتھ ساتھ دین کی دعوت دیتے تھے. تو جو جی کا پوتا اباقا خان، اس کے کانوں تک بات پہنچنی شروع ہوئی. حواشی باغے مسلمان ہوئے، اس نے بلا کے ان تاجروں سے بات کرنی شروع کی. ان کی دعوت ایسے دلکش انداز میں سامنے آئی کہ مسلمان ہو گیا. پھر ہلاکو خان کو مصر پر جب حملہ کرنے کے لیے نکلا ہے، تو ہلاکو کو مصر سے ہٹانے والا اباقا خان خود تھا، کہ پہلے مجھ سے لڑو پھر مسلمانوں سے لڑو. یہ تاجر ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. صرف پیسہ کماتے کماتے مر گئے، خاک کمایا، کل کو راندہ درگاہ ہو کے اٹھے گئے، کروڑ لے لیا، 10 کروڑ لے لیا، 1 ارب جمع کر لیا، 10 ارب جمع کر لیا، سارا جہان بھی جمع کر لیا، تو مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا ہے. کیا جمع کیا؟ ہم مسلمان تاجر بنے. مسلمان تاجر کون ہوتا ہے؟ جو پہلے اسلام کو دیکھتا ہے اور اسلام کو پھیلانے کو دیکھتا ہے، پھر اپنی تجارت کو دیکھتا ہے. اگر ہم اس طرح ترتیب زندگی بنا دیں تو ساری دنیا کی تجارتیں اللہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، غنی کو قرضہ دینا ہے. کسی آج کے انسان کو قرضہ نہیں دے رہے ہیں کہ تو ڈوبنے کا خطرہ ہو، اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں. شریف آدمی مقروض ہو جائے، دعائیں کرتے اللہ میرا قرضہ اتار دے. اللہ سے بڑی شرافت والا، غنا والا، حیا والا کون ہے؟ جب وہ مقروض ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ آخرت میں یہی واپس دینا شروع کرتا ہے. صرف مدائن جب فتح ہوا ایک شہر، اور ایسے سینکڑوں شہر فتح ہوئے، صرف مدائن سے جو مال غنیمت آیا تھا، 30 خرب دینار صرف مدائن سے مال غنیمت حاصل ہوا تھا، 30 خرب دینار صرف مدائن سے. اور 100 خزانے کسرا کے تحت الارض، زمین کے نیچے دبائے ہوئے تھے. 10,000 گھوڑے، 3,000 اس کے حرم کی لونڈیاں، اور اس کا تخت 2.5 من وزنی تخت تھا، اس کا تاج 2.5 من وزنی تاج. وہ زنجیر سے لٹکا ہوتا تھا، اس کے اندر فردے کے بیٹھ سکتے، اٹھا تو نہیں سکتے. یہ ایک شہر سے آیا ہے، اور اس کا قالین باغ و بہار، 1 ایکڑ بڑا قالین تھا جس میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا. مدینے میں آیا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا اس قالین کا کیا کریں؟ بعضوں نے کہا جی یادگار چیزیں رکھ لیں. حضرت علی نے فرمایا یادگار تو ہے پر عیاشی کی یادگار ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو کہ ہم عیاش نہ بن جائیں. صدق ابو الحسن، کا سچ کہا ابو الحسن نے، تو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ایک بالش تو اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کیا گیا. ایک بالش ٹکڑا 30,000 درہم میں فروخت ہوا. اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے نکلنا، یہ ایسا جیسے اللہ کے ساتھ تجارت کرنا. یہ تجارت ضائع نہیں ہوگی. تو بھائی اس تبلیغ کے کام میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان تاجر بن کے زندگی گزاریں، جیسے مکے کے تاجروں نے قربانی دی تو خلفائے راشدین بنے، حکام بنے، عام رضی اللہ عنہ بھی بنے اور حاکم بھی بنے، اور اتنی اللہ تعالی نے دنیا میں بھی فراوانی دے دی. حضرت حسن اور حسین جو کبھی بھوک کی شدت سے روتے تھے، کھانے وہ نہیں، ایک لاکھ درہم شادی کی اپنی بیوی کو ہدیہ ایک لاکھ درہم کا پیش کیا، کمینے داری 1500 درہم کا جوڑا پہن کے تہجد کی نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک صحابہ کے لیے ہر سال 1500 درہم کا جوڑا خود سلواتے تھے اور پیش کرتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابی تھے بدری، کہنے لگے کہ بھائی یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ میں 1500 کا جوڑا پہن لوں. اپنے خادم سے کو بلایا کہ جا اس کو بھیج دو اور فقراء میں تقسیم کر دو. حضرت عمر کو پتا چل گیا، انہوں نے اگلے سال سستا بھیج دیا تو جوڑا لے کے آ گیا. کہا یہ سستا کیوں بھیجا ہے؟ کہا تو نے اگلا پہنا نہیں تھا اس لیے میں نے سستا بھیج دیا. کہا وہ میری مرضی، پہنوں نہ پہنوں، تو مجھے 1500 کا ہی دے. کہا اچھا بھائی 1500 کا دو. دنیا میں بھی دیا اللہ نے. ہم یہ سمجھتے ہیں تو اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو خرچہ ہی خرچہ ہے، واپسی تو ہے نہیں. واپسی آئے گی بڑے ڈھیروں کے حساب سے. کہ ہماری تجارت اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، اسلام کے مٹانے کا ذریعہ نہ بنے. بھائی یہ پوری ترتیب زندگی سیکھنی ہے کہ دین پہ چلنا بھی سیکھیں، دین کو پھیلانا بھی سیکھیں. سارا چین اس مسلمان ہوا تاجروں کے ذریعے سے. کاشغر تک جہاد ہوا ہے، اس کے آگے نہیں ہوا. کاشغر تک قطابہ بن مسلم باہلی پہنچے ہیں، اس کے آگے نہیں پہنچے. باقی سارا جو اسلام پھیلا ہے اس تجارت کے ذریعے سے پھیلا. تو ان کے عمل ایسے تھے، کردار ایسا تھا کہ جس کو دیکھ دیکھ کر دل کھینچے چلے جاتے تھے. ان کے حکومت، ان کے عدل و انصاف، ہر چیز. وہ کتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو دیکھا، زرہ بیچ رہا. کہا بھائی یہ زرہ میری ہے. کہا آپ کی کہاں ہے؟ میری ہے. امیر المومنین یہ رعایا اور مسلمان نہیں، یہودی. انہوں نے کہا نہیں میری ہے. کہا بھائی میری ہے. کہا جی آپ کے پاس گواہ ہے تو مقدمہ قاضی کے پاس، عدالت میں مقدمہ لے کے جا رہے ہیں. امیر المومنین مقدمہ لے کے جا رہے ہیں، یہ زرہ میری. یہودی کہتا میری. تو انہوں نے کہا جی قاضی نے کہا کوئی گواہ ہے؟ کہاں دو گواہ ہیں، ایک حسن ہے ایک کمبر. رضی اللہ حسن بیٹے اور کمبر غلام. تو انہوں نے کہا جی کمبر کی گواہی تو قبول ہے، حسن کی قبول نہیں. ارے کس کی گواہی تو رد کرتا ہے؟ حسن کی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار. کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ہی سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے تو وہ قبول نہیں. یہ شریعت کا اصول، چاہے صحیح ہو لیکن باپ کے حق میں قبول نہیں، باپ کے خلاف قبول ہے. اتنے عدل کی بنیادیں قائم کی اسلام نے. قاضی کمبر کی قبول، حسن کی مردود. لہذا ایک گواہ سے تو کام نہیں چل سکتا. آئیں اچھا بھی لے جا ذرا تیری ہے. تو کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ تعلیمات سچے نبی کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. امیر المومنین کے خلاف اس کا نوکر اس کے خلاف فیصلہ کرے اور وہی کلمہ پڑا اور حضرت علی کے دن رات کا خادم بنا اور کسی جہاد میں شہید ہوا. ان کے حکومت اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ تھی، ان کی تجارت اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ تھی، ہماری تجارت اسلام کے مٹانے کا ذریعہ بنا. یمن نے ہماری جماعت گشت کر رہی، یمن سنا. تو کراچی کے ساتھی عبدالرشید وہ گشت میں بات کر رہے تھے، تو ایک بڑی دکان تھی تاجر، اس سے کہا کہ بھائی ہم آپ کے بھائی ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، ابھی ہمیں اقوام حکومت ہے نا پاکستان. اس نے ایک دم یہاں سے گربان پکڑے، ان کا پاکستانی، اور زور سے جھٹکا دیا. سارے گھبرا گئے پتنی کا چکر، اور اس کو یوں گھسیٹتا ہوا پیچھے لے گئے. پیچھے بہت بڑا سٹور تھا، گھی کے کنستر لگے ہوئے تھے طے بٹر. انہوں نے کہا یہ سارا گھی پاکستان سے آیا ہوا ہے. اور ایک کھولا تو اس کو یوں الٹا دیا، اتنا گھی نیچے ساری مٹی بھری ہوئی. اس نے پیسہ تو کما لیا
لیکن یہ نہیں سمجھا کہ اس کے ساتھ کتنے جہنم کے سونپ اور بچھو میری قبر میں آ گئے.
بھائی یا دیانت کا وہ دور تھا کہ مبارک ایک غلام ہے, ان کے آقا باغ میں آتے ہیں, کہ انار کا باغ ہے, کب ایک انار تو لاؤ, وہ توڑ کے لائے کھٹا, کبھی یہ کھٹا ہے اور لاؤ, وہ دوسرا لائے وہ بھی کھٹا, کبھی یہ کھٹا ہے اور لاؤ, تیسرا لائے وہ بھی کھٹا. کہا جی بات نہیں ہے, دس سال ہو گئے تجھے باغ میں کام کرتے ہوئے, تجھے اتنا نہیں پتا کہ اس میں کھٹا درخت کون سا ہے میٹھا کون سا ہے. کہا جی آپ نے مجھے اجازت تھوڑا دی ہے چکھنے کی, دس سال سے کام کر رہا ہوں, میرے اوپر حرام ہے ایک دانہ بھی چکھاؤ, مجھے کیا پتا کھٹا کون سا ہے میٹھا کون سا ہے. تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں, یا یہ نعمت تھی نیچے سے لے کر اوپر تک. ایک دفعہ میں فیصل آباد میں جا رہا صبح صبح نماز پڑھ کے نکلا, ایک ریڑھی والا سفید داڑھی سفید پگڑی ریڑھی لگا کے کھڑا اور روئے جا رہا. میں کھڑا ہو گیا, بڑے میاں وہاں نہیں چھو رہا اور مزدوری کر رہا ہے, اس سے بڑا ولی کون ہوگا. میں کھڑا ہو گیا, کیوں رو رہا ہے؟ میں کہا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ تو سیب کی پیٹی اس کے سامنے پڑی تھی ایک, تو اس نے اسے میرے سامنے الٹا دی, تو اس کی اوپر کی تھی نا سدا, اوپر کی دس بارہ سیب ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک تھے, باقی سارے نیچے گلے ہوئے سیب تھے. تو مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں غریب آدمی ہوں, ایک پیٹی لاتا ہوں, بارہ گیارہ بجے تک ایک بجے تک بک جاتی ہے, جو پیسے ملتے ہیں تازہ روزی لے کے گھر چلا جاتا ہوں, آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روزی چھین, اس سے بھی تجارت کی ہے لیکن کسی کے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کی, کسی کی ضرورتوں پر چھری چلا کے تجارت کی. یہ شیطان کا ساتھی ہے, یہ شیطان کا تاجر ہے, یہ رحمان کا تاجر نہیں. کہوں وہ تجارت سیکھیں کہ جس سے ہماری دنیا بھی بنتی چلی جائے, آخرت بھی بنتی چلی جائے, جنت بھی بنتی چلی جائے اور دنیا میں اسلام بھی پھیلتا چلا. ہم نے تو سیکھی نہیں, سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کچھ وقت لگاؤ, یہ کوئی تبلیغ جماعت نہیں, یہ کوئی فرقہ نہیں, یہ کوئی نیا ٹولا نہیں, نمازی کی جماعت نہیں ہوتی. ہر مسلمان کے ذمہ نماز فرض ہے, ہر مسلمان کے ذمہ حضور کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے تبلیغ کا کام فرض ہے. جیسے روٹی کا معنی فرض ہے, ایسے ہی صحیح طریقہ کا سیکھنا بھی فرض ہے. میں کیسے تجارت کروں کہ میری تجارت مجھے دو وقت میں نہ لے جائے, اور اس کو آگے پھیلانا بھی فرض ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا, میں اوروں کو بھی بتاؤں کہ بھائی بچ جاؤ جہنم سے, یہ طریقہ اختیار کر لو, تمہاری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے. تو بھائی اس کے لیے کہتے ہیں اس کو نکل کے سیکھ لیا جائے. اگر تاجر یہ دو طبقے میں, یہ دو طبقے کھڑے ہو جائیں, دین پہ اور توبہ کرنے اور دین کو پھیلانا, دین پہ جمنا اپنا مقصد بنا لیں, تجارت زراعت کو سامنے نہ رکھیں, اس کو ضرورت بنا لیں, تو اللہ انہی کی قربانی پر سارے عالم میں ہوا چلا دے گا. یہی شروع میں استعمال ہوئے ہیں, مکہ کے تاجر, مدینہ کے ذمہ دار, انصار و مہاجرین, اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونچے جنات کے وعدے فرما کر دنیا میں بنا دی, آخر میں بنا دی. ہم باؤ آپ کریں گے ہمارے لیے بھی ہو جائے, تو وہ لوگ بتاؤ بھائی رحمان کے تاجر بنے گا. ہم تو تجارت سے نہیں روکتے, تجارتوں کو صحیح طرز پہ لے آئے,
اپنا نام لکھائیں
اور بولو بھائی. آج سے چالی تھی ماشاء اللہ. اور بولو بھائی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ استعداد رکھی ہے کہ یہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا سکتے ہیں, اس اللہ تعالیٰ نے نبی میں یہ جوہر رکھا ہوتا ہے کہ وہ دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ چنتا ہے انبیاء کو. نبی بننے کے لیے کوئی کسب نہیں، محنت کوئی نہیں، اللہ انتخاب فرما لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو اس کو اللہ نے قرآن پاک اللہ یشتوی الیہ من یشاء، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو پسند کرتا ہوں. یشتوی پسند کرتا ہوں اپنی نبوت کے لیے، یہ تو نبوت میں اپنی سنت کو بتایا کہ نبی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محنت کو شرط قرار نہیں دیا، کسے چاہتا ہے بنا دیتا. آگے ہدایت ملے، ہر ایک کو ہدایت ملے، اس کا اگلا ضابطہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اور جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اس کو ہدایت دے دیتا ہوں. ہدایت دینے میں جیسے نبیوں کو دے دی، ہم سب کو دے سکتا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، میں چاہوں سب کو ہدایت دے دوں، یہ تو اپنی قدرت بتائی. دو جگہ اظہار کر دیا، فرشتوں کو ہدایت دے دی ایسی کامل، ایک لمحے کے لیے نافرمان نہیں. پھر ہماری جنس میں انبیاء کو ہدایت دے دی، 124,000 کم و بیش، یہ کوئی متعین عدد نہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں، 124,000 انبیاء علیہ السلام کو انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے منتخب کر لیا کہ ان کو ایک دن پہلے نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں، ایک دم ان پر ساری اپنے علم کا، رحمت کا، محبت کا، معرفت کا فیضان فرما دیا. یشتبی فرما دیا. لیکن عام ہدایت کا جو دستور ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محنت کو شرط قرار دیا. ہر آدمی الگ الگ محنت کرے گا، اس کے اندر ایمان کا نور پیدا ہوگا، اس نور سے وہ اسلام پہ چل سکے گا. اگر اندر میں نور نہیں، جیسے سورج کی روشنی تو موجود ہو لیکن آدمی آنکھوں سے اندھا ہو، راستہ تو نہیں چل سکتا. سورج کی روشنی موجود ہے، کھل اندھا ہے، نہیں چل سکتا. ایسے ہی اسلام پورے کا پورا موجود ہو، دل اندھا ہو، اسلام پہ نہیں چل سکتا. قرآن موجود، حدیث موجود، دین موجود، لیکن اپنے دل میں روشنی نہیں ہے، اسلام پہ نہیں چل سکتا. زبردستی اسلام تو چلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ زبردستی جو چلایا جائے گا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. اسلام کا منشا تو یہ ہے کہ لوگ دوزخ سے بچ کے جنت میں جائیں، یہ اسلام کا منشا ہے. ہم مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے، اوروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کی ماننے اور اس کے نبی کے طریقے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں. منشا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جائے. قرآن حدیث اور اللہ کے وعدے سب کو بھی چھوڑ دینا، فطرت کے اعتبار سے آپ سوچیں، ایک فلاسفہ کا قانون کا اصول ہے، قانون ہے، انسان ناممکن کی خواہش نہیں کرتا، ناممکن کی خواہش انسان میں نہیں اٹھتی، فطرت کے خلاف خواہش انسان میں نہیں اٹھتی. کسی کو دیکھا کہ اس کو گھاس کھانے کی خواہش پیدا ہوگی ہو کہ میں تو جا کے اسلام آباد کے جا کے گھاس کھاتا ہوں، فطرت کے خلاف نہیں پیدا ہوتا، اتنا ہی بھوک ہوتا. ہر انسان موت نہیں چاہتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ایسی زندگی ہے جہاں موت نہیں. ہر انسان جوانی چاہتا ہے، بڑھاپا نہیں چاہتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کہیں کوئی ایسی زندگی پوشیدہ ہے جہاں جوانی ہے، بڑھاپا کوئی نہیں. ہر انسان خوشی چاہتا ہے، غم نہیں چاہتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ایک زندگی کہیں پوشیدہ ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کوئی نہیں. کوئی انسان فقر نہیں چاہتا، ہر انسان غنی بننا چاہتا، ریڈیو والا بھی چاہتا میں کروڑوں والا بن جاؤں، یہ اس بات کی علامت ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی جہان پوشیدہ ہے جہاں غنا ہی غنا ہے، فقر کوئی نہیں. یہ تو ہماری فطرت کی آواز ہے. اللہ نے اپنا علم اتارا کہ میں نے ایک زندگی چھپائی ہوئی ہے تمہارے لیے جو یہاں نہیں آگے ہے. اس کے لیے جیسے دانے کو برابر کرنے کے لیے زمین میں دفن کرنا پڑتا ہے، ایسی اس زندگی تک پہنچنے کے لیے تمہیں زمین میں دفن ہونا پڑے گا، وہاں سے تمہاری زندگی نئی زندگی کی ابتدا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو محنت شرط قرار دے دی کہ جو محنت کرے گا اللہ اسے دے گا، محنت نہیں کرے گا تو ٹھونسا نہیں جا سکتا، زبردستی ٹھونسا نہیں جا سکتا. نبی سے زیادہ توجہ کون ڈال سکتا ہے؟ ابو جہل پہ اثر نہیں ہوا، اس کے دل کا ارادہ نہیں ہوا، نہیں ہدایت ملی، تو اس کے لیے محنت شرط ہے. اس لیے ایمان کے آنے کا ذریعہ ذاتی محنت ہے، حکومت نہیں ہے کہ زبردستی کا جو اسلام آئے گا وہ تو عند اللہ قبول ہی نہیں. ایک آدمی اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ حکومت کی پابندی ہے، اس نماز میں کسی کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک آدمی اس لیے روزہ رکھ رہا ہے کہ بازار میں کچھ ملتا ہی نہیں تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ کی بارگاہ میں، کہ اس کو روزے کا منشا اللہ ہے ہی نہیں. تو وہ اسلام جو دنیا اور آخرت میں پھلدار ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت دلا دے وہ یہاں سے اٹھتا ہے، یہاں سے آتا نہیں، یہاں سے پیدا ہوتا ہے، یہ ذاتی محنت سے ہوتا ہے. اب اگلی بات، اس محنت کے لیے اللہ نے کہا یشتبی، میں نبیوں کو چنتا ہوں. جو نبی آ کر محنت کرتے ہیں، بھائی اللہ کو راضی کرو، بھائی اللہ سے جی لگاؤ، اللہ کی مان کے چلو، میرے طریقے پہ چلو. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر پوری کی پوری امت کے بارے میں وہ لفظ بولا ہے جو نبیوں کے بارے میں بولا. وہاں مضارے کا صیغہ یا ماضی کا صیغہ، لفظ ایک ہی ہے، وجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا. ہم اپنی مرضی سے حضور کی امت میں آئے؟ ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے حضور کا امتی بنائے؟ عیسی علیہ السلام، موسی علیہ السلام نے دعا کی مجھے حضور کی امت میں بنا دے، اللہ تعالیٰ کا نہیں، وہ بعد میں آپ پہلے آپ نے بھی امتی، امتی کا درجہ نیچا ہوتا ہے، نبی کا درجہ اونچا ہوتا ہے، لیکن اس امت کے فضائل سن کر یہ کہا تھا اس امت میں مجھے پیدا کر دیا. اللہ نے ہمیں چن لیا. اس چننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر مسلمان جہاں پیدا ہو، جس صوبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ پوری دنیا میں دین پھیلانے کی استعداد رکھتا ہے. سیکھ لے گا تو یہ استعداد چمک جائے گی، نہیں سیکھے گا تو ضائع ہو جائے گی. ہر بچہ پڑھنے لکھنے کی استعداد لے کے پیدا ہوتا ہے. جن کو پڑھاتے ہیں وہ پڑھ جاتے ہیں، جن کو نہیں پڑھاتے وہ جاہل رہتے ہیں، ان پڑھ رہتے ہیں. جو حضور کی امت میں پیدا ہوا ہے، مرد ہے یا عورت، تاجر ہے یا ذمہ دار، مالدار ہے یا فقیر ہے، وہ ہوج تباکم کی آیت کے ذیل میں آ کر پیدائشی طور پر پوری دنیا میں دین زندہ کرنے کی استعداد رکھتا ہے. اگر اس کو ماحول مل جائے گا تو استعداد نکھر جائے گی اور اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے گا. اگر یہ ماحول نہیں ملے گا تو ممکن ہے مسلمان ہو کر اسلام کے مٹانے کا ذریعہ بنے. تو بھائی تبلیغ یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، کوئی تحریک نہیں، یہ ختم نبوت کی بنیاد پر عمل ہے. جیسے لا الہ الا اللہ ایک بنیاد ہے، اس کا عمل ہے کہ مخلوق کے سامنے نہ جھکو، اللہ کے سامنے نہ جھکو. محمد رسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا جز ہے، یہ ایک بنیاد ہے، اس پر جو عمل مرتب ہوتا ہے وہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایسے لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ایک بنیاد ہے ہماری. لا نبی بعدہ کو چھوڑ دو، کافر ہو گیا. اس بنیاد سے تبلیغ کا کام آیا ہے. ہر مسلمان مبلغ ہے، اسلام کا پھیلانے والا ہے. ہر مسلمان کے ذمہ نماز فرض ہے؟ نہیں. ہر مسلمان کے ذمہ تبلیغ کا کام ہے. نماز سیکھے گا تو پڑھے گا نا، نہ سیکھے نہیں پڑھ سکتا. وہ کہ مجھے آتی نہیں، تو یہ عذر تو قبول نہیں نا. کہ سیکھو. وہ کہ مجھے تبلیغ کا کیا پتا کیا ہوتی ہے، ان کہ سیکھو. وہ عمل سیکھو، وہ محنت سیکھو کہ جس سے ہم دنیا میں اسلام پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں. آج کا باطل بڑا کمزور ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال دے کر اسلام میں ٹوٹ پڑتے ہیں. اتنی طاقت، اتنی کشش ہے اس میں. لیکن ہم سیکھنے کی نیت کریں کہ مجھے دنیا میں اسلام پھیلانا ہے. جیسے بڑے تاجر ہوتے ہیں، دنیا میں اپنا سامان بھیجنے کی منصوبے سوچتے ہیں، سامان منگواتے ہیں، بھیجتے ہیں. ساتھ یہ بھی سوچیں کہ میں جو یورپ سے سامان منگوا رہا ہوں، ان کو اسلام کی دعوت کیسے پہنچاؤں، کس طرح ان سے معاملہ کروں کہ اسلام میں آ جائیں، دوزخ سے بچیں. گلاسکو میں ہمارا ساتھی تھا، بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں داخل ہوا. تیسرے دن، چوتھے دن نرس کہنے لگی جو اٹینڈنٹ تھی، مجھ سے شادی کر لو. اس نے کہا کیوں؟ میں مسلمان ہوں. تو میرا انصاف نہیں ہو سکتا. کہ نہیں، میں مسلمان ہو جاؤں گی. کا وجہ کیا ہے؟ کہ میں، میری جتنی سروس ہے ہاسپٹل میں، میں نے آج تک کسی مرد کو عورت کے سامنے آنکھیں جھکاتے نہیں دیکھا سوائے تیرے. تم میری زندگی میں پہلے شخص ہو کہ جو عورت کو دیکھ کے نظر جھکا لے. تو میں آتی ہوں، تم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو. اتنا بڑا حیا سچے دین کے علاوہ کوئی نہیں سکھا سکتا. آنکھوں کی حفاظت نے اس کے اندر اسلام کو داخل کر دیا. مسلمان ہو گئی، دونوں کی شادی ہو گئی. وہ لڑکی کتنی اور لڑکیوں کو اسلام میں آنے کا تجزیہ بن چکی. کتنی وہاں کی گلاسکو کی، وہاں کی برٹش خواتین مسلمان ہو چکی ہیں اس کے ذریعے سے. اور ذریعہ کیا بنا؟ نظر کی حفاظت. ہمارا ہر عمل دعوت ہے، سیکھا ہوا. یہ زندگی ہم نے نہیں سیکھی، پیسہ کمانا سیکھا، بنیے بن گئے. یہ کون سا تیر مارا؟ بنیوں کا کام کرنا یہ بھی کوئی کام ہے؟ اس نے پیسے کٹھے کر لیے، اس نے مال کٹھے کر لیے تو بنیے بن گئے. بنیے کی سوچ لے کر مرے تو کل کوئی نہیں اٹھا دیے جائیں. نبی والی سوچ لے کر مرے کہ میرا اے اللہ دنیا میری ضرورت ہے، تجھے راضی کرنا میرا مقصد ہے، پوری دنیا میں دین پھیلانا میرا کام ہے. اس ترتیب پر اگر اپنے دل دماغ کو آپ لگانا شروع کریں گے، اللہ آپ ہی میں سے کتنوں کو، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنائے گا اور نبیوں کی شان سے قیامت کے دن اٹھائے گا. تو بھائی یہ بات میں اس کی عرض کے آخر میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک جماعت ہے جیسے اور جماعتیں پھر رہی ہیں، ان کے اب ممبر ہیں، نمائندے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں. نہیں نہیں، ہر مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے ذمے تبلیغ کا کام پڑ گیا. کرے نہ کرے اس کی مرضی، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام ذمے لگ گیا، اسلام پہ چلے نہ چلے، ختم نبوت کو ماننے کے بعد تبلیغ ذمے لگ گئی، کرے نہ کرے مرضی آپ کی. لیکن پوچھا جائے گا، چھٹکارا نہیں ہے. تو بھائی اس کی ساری نیت کرو، ٹھیک ہے نا بھائی. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وصل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے ہمارے رب، اے زمین آسمان کے رب، اے سورج چاند ستاروں کے رب، اے زمین و انسان کے مالک اور خالق، ہم تیرے بندے، تیرے غلام، تیرے نافرمان غلام. اے اللہ، تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی زندگی پر نادم ہیں. اے اللہ، تیرا کھایا پھر تیرے نافرمان بنے. تو نے آنکھیں دی، ہم نے آج تک غلط دیکھا. تو نے کان دیے، ہم نے آج تک غلط سنا. تو نے ہاتھ دیے، ہم نے آج تک ان سے ظلم کیا. تو نے پاؤں دیے، ہم تیری نافرمانی کی محفلوں میں چل کے گئے. ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی کے اے اللہ نشانوں سے داغدار ہے. ہمارے پورے وجود پر ہمارے گناہوں کی سیاہی چھائی ہوئی ہے. ہمارا اندر بھی کالا، ہمارا باطن بھی کالا، ہمارے عمل بھی کالے. اے اللہ، اگر تو نے اپنی رحمت سے معاف نہ کیا تو ہمارے لیے سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آتا. اے ہمارے رب، ہم ضعیف ایمان والے ہیں، کمزور ایمان والے ہیں. تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں حاصل ہے. اے ہمارے رب، اسی نسبت کے واسطے سے جیسے تم نے پہلوں کو تو رضی اللہ عنہ بنا دیا، ہمیں کم از کم موت ہی فرما دے. اے اللہ، ان کے لیے تو تم نے جنت ہی میں، دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں سنا دی، اور ان کے لیے اپنی محبت کے پیغام سنا دیے، ان کو سلام زمین پہ اتار دیے، ان کو تو نے دنیا ہی میں جنت دکھا دی. اے اللہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کے طفیل، تیرے نبی کے واسطے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ہمیں معاف فرما دے، مرنے سے پہلے پہلے ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ، ہمیں غفلت کی موت سے بچا لے. اے اللہ، اس حال میں نہ مرے کہ تو ہم پہ ناراض ہو. اے اللہ، اس حال میں نہ مرے کہ تو ہم پہ ناراض ہو، کہ دنیا کے بادشاہ ناراض ہو جائیں تو زندگی خراب ہو جاتی ہے. اے اللہ، اگر تو ناراض ہو گیا اور اس حال میں موت آ گئی تو اللہ، ہماری بربادی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اے ہمارے رب، ہم تو دنیا کے اندھیرے نہیں سہ سکتے، قبر کے اندھیروں کو تیرے سوا کون دور کرے گا؟ ہم تو اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتے، قبر کی تنہائیوں میں کون رہ سکے گا؟ اے اللہ، زمین آسمان کا نظام چلاتا ہے، تو تھکتا نہیں، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، رہتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں تو معاف کرتا ہے، ہم تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے مانگتے ہیں. اے اللہ، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے. بے شک ہمارا وجود بھی زمین پر بوجھ ہے، جہاں سے گزرتے ہیں گندگی کے کیڑے کی طرح گندگی پھیلاتے چلے جاتے ہیں. یا تیرے وہ بندے تھے جدھر سے گزر جاتے تھے اسلام پھیل جاتا تھا، یا ہم ہیں جدھر سے گزرتے ہیں لوگوں کو اسلام سے دور کرتے چلے جاتے ہیں. اے اللہ، ہم بھی کیا مسلمان ہیں کہ جو اسلامی کے مٹانے پہ تل گئے چند سکوں کی خاطر، چند فکروں کے لیے. اے اللہ، ان چند دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہم نے تجھے ناراض کیا، میرے نبی کو ناراض کیا، اس کے عہد کے خون کا بھی پاس نہ کیا، طائف کے پتھروں کا بھی خیال نہ آیا جب تیرے حبیب کا ڈھیروں ڈھیر خون نکلا. اے اللہ، ہم ایسے سنگ دل، ایسے پتھر دل، ایسے جفا کار، ایسے بے وفا جو موت کے وقت بھی امت کو یاد کرتا چلا گیا. جب حشر کا میدان ہوگا ہر نبی نفسی نفسی پکارے گا، ہمارا نبی ہوگا جو امتی امتی پکارے گا.
اے اللہ جس نے کسی حال میں ہمیں نہ بھلایا ہم نے اسے ہر حال میں بھلا دیا, آج اس کی زندگی ٹھکرائی جا چکی ہے, بازاروں سے وہ زندگی نکل گئی, گھروں سے دفتروں سے نکل گئی, آج تیرے نبی کی زندگی کے جنازے پڑے ہوئے ہیں, جا بجا لاشے پڑے ہوئے ہیں, اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے مانگتے ہیں, اے اللہ اب اس پستی کو بلندی سے بدل دے, اس ذلت کو عزت سے بدل دے, جن اعمال کی وجہ سے ہم تیری بارگاہ سے مردود ہو گئے ان اعمال سے ہمیں اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, وہ زندگی نصیب فرما جو زندگی تجھے پسند ہے, وہ زندگی نصیب فرما جو تیرے حبیب کو پسند ہے, جس پر تو راضی ہوتا ہے, اس پر فرشتوں کا رشک آتا ہے, اے اللہ وہ مبارک زندگی ہمارے جوانوں کو, ہمارے مردوں کو, ہمارے بوڑھوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری عورتوں کو, ہماری بچیوں کو, ہماری ماؤں کو, بہنوں کو, وہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے. اے اللہ آج حیا کی چادر اٹھ گئی, حیا کا دامن تار تاپ ہو گیا, اے اللہ آج ہم تیرے دشمن بن بیٹھے, اس نفس کی خاطر تجھے تجھ سے لڑائی دے دی, اس پیٹ کی خاطر اے اللہ ہم نے تس اس سے بے وفائی کی, اے ہمارے رب ہمارا تو وجود ہی تیرا مرہون منت ہے, اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے, ہم سے درگزر فرما دے, پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.